चलिए जी देखते हैं, आज हमारा थर्ड लेसन है इस सूरत का। सूरत के ऊपर थोड़ा सा पहले शुरू से थोड़ा सा नजर डालते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीर आयत नंबर 27-44। हमने सूरह शुरू की तो हम क्या देख रहे हैं, आयत नंबर 1-8 हमने एक खुतबा देखा। थोड़ा सा इसको लिखते जाएं, 1-8 तक हमने क्या देखा, एक खुतबा था। उसके बाद फिर हमने एक किस्सा देखा। किसका किस्सा? असहाबे कहफ का। और असहाबे कहफ कहाँ के रहने वाले थे, आपको बताया इसके बारे में कोई भी हतमी तौर पे नहीं कह सका आज तक, मगर हर एक की कयास है, कोई कहता है कहीं के, कोई कहता है कहीं के, मगर ज्यादा जो करीब लगती है बात वो एफसेस के उस जगह का नाम था जो आज के टर्की में है, और 1925 में वहाँ पे खुदाई भी हुई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये वो जगह है जिस जहाँ पे सहाबे कहफ सोए थे या जहाँ पे रहे थे। तो 100% तो नहीं किसी को इल्म है, मगर हाँ ये क्लोजेस्ट पता चलती है। आज भी वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जगह है और वहाँ पे लोग जाते भी हैं देखने के लिए, तो मगर एग्जैक्ट नहीं अभी भी कह सकते कुछ भी, वल्लाहु आलम। तो ये किस्सा असहाबे कहफ का। अब फिर दोबारा आज हम देखेंगे खुतबा, एक खुतबा देखेंगे, फिर उसके बाद किस्सा आएगा दो बाग वालों का। उसके बाद आयत नंबर 45-59 तक एक लंबा खुतबा है, काफी लंबा खुतबा। और उसके बाद चूंकि लंबा खुतबा आ गया तो उसके बाद एंड में फिर दो किस्से आएंगे, एक मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का और दूसरा ज़ुल्करनैन का, और आखिर में फिर एक खुतबा आएगा। कितने खुतबे हो गए? चार खुतबे और चार किस्से हैं इस सूरा में, ठीक है। तो आज भी हम एक खुतबा और एक किस्सा देखेंगे। अब वो फुली क्लियर हो गया होगी आपके सामने पूरी सूरत की, हमने कैसे शुरू में क्या देखा, 1-8 तक खुतबा, फिर उसके बाद किस्सा। किसका किस्सा? असहाबे कहफ का। अब फिर क्या हम देख रहे हैं? खुतबा। अब हम ये खुतबा देखेंगे आयत नंबर 27 से स्टार्ट होके, और ये जो रकू है जहां तक खत्म होता है 31 तक, हम इसमें खुतबा देखेंगे, और उसके बाद जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसके बाद फिर हम किस्सा देखेंगे। किसका किस्सा? दो बाग वालों का। और उसके बाद फिर हम एक लंबा खुतबा पढ़ेंगे। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। अभी देखें, जहन में लेकर आए, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने असहाबे कहफ का किस्सा मुकम्मल किया। उसके फौरी बाद अल्लाह ताला क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे आयत नंबर 27 से। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, और तिलावत कीजिए, पढ़िए, ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है, जो वही किया गया है आपकी तरफ, मिन किताब रब्बिका, तेरे रब की किताब में से। अब ये जहन में रखते हुए आपने सूरत को देखना है कि कब सूरत नाजिल हुई थी। याद रखिए हर सूरत का जो टाइमिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है उसको समझने के लिए। और ये सूरत कहाँ नाजिल हुई, कौन से टाइम फ्रेम में नाजिल हुई? मक्कन पीरियड स्टार्ट का, वही बहुत टेंशन का पीरियड था, राइट। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन ये दी जा रही है कि आप इस किताब में, इस जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है, इस किताब को आप पढ़ें। अब इसमें एक तो ये भी है कि सहाबे कहफ के वाक्य के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत की है कि आप लोगों को वही इलाही पढ़ के सुना दें, क्या वो तो आप चाहे लोग माने ना माने, ला मुबद्दिल लिकलिमाती, अल्लाह की बातों में कोई बदलने वाला नहीं है। और दूसरा इसका माना क्या समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी उम्मत को ये हिदायत दी जा रही है कि वो तिलावत करें जो भी वही किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की किताब में से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सोचने की बात है वो ये है कि ये बात, ये हिदायत, ये अल्लाह ताला की तरफ से इंस्ट्रक्शन फौरी असहाबे कहफ के वाक्य के बाद आई। क्यों? असहाबे कहफ ने जैसे गार में जाके पनाह ली थी और बच गए थे, اب جب تمہارے اوپر کوئی فتنے آئیں گے تمہارے دین میں, ان کے بھی دین میں فتنہ آیا تھا نا, یہ جو پہلا قصہ ہے یہ جب دین پہ ٹرائل آیا, دین کے معاملے میں ان کے اوپر آزمائش آ گئی بہت بڑی, تو انہوں نے غار میں پناہ لی. تمہارے لیے چھپنے کی جگہ کیا ہوگی, تمہارے لیے پناہ دینے کی جگہ کیا ہوگی جب تم پہ مشکل حالات آئیں گے دین کے معاملے میں, تو تم نے کدھر جانا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں بچا لیا, اسی طرح اب آپ کو سب کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ جب تم پہ مشکل حالات ہوں تو تم اللہ کی کتاب میں پناہ لے لینا, یہ تمہاری حفاظت کرے گی. جیسے غار نے اپنے اندر پناہ دے دی تھی, اس طرح یہ تمہیں پناہ دے دے گی, ٹھیک ہے؟ یہ تمہاری پروٹیکٹر ہوگی, یہ تمہاری سیویئر ہوگی, یہ کتاب جو پڑھے گا وہ بچ جائے گا. اور دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین مکہ کے جب قتل کے در پہ ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تھے, تو آپ کی زبان پہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت, سارا رستہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. اور جب نکلے ہی تھی فوراً تو سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پڑھنا پڑھنا ہم سوچتے ہیں بس یہ پڑھنا جو ہم جیسے پڑھ پڑھ کے ختم کرتے رہتے ہیں قرآن کریم کو, تو یہ پڑھنا ہو گیا. نہیں, تلا یتلو تلون, تلاوت کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا, پیچھے پیچھے چلنا, پیچھا کرنا. ریڈنگ اور فالوئنگ, یعنی ریڈ بھی کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے, فالو کرنا ہے اس کو, جیسے کہہ رہی ہے ویسے چلنا ہے. مجھے آ گئی بات؟ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی اور ہی اس کے معنی لے لیے نا کہ بس ثواب کے لیے پڑھ کے, اور وہ یہ نہیں کہا جا رہا. جب آپ مشکل میں ہوں تب اس کتاب کو پڑھیں بھی, اس کے اوپر عمل بھی کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو بلا کے ان کو کہتے ہیں پڑھ لو آپ لوگ بیٹھ کے تو بس ہماری مشکل آسان ہو جائے گی, ایسے نہیں ہے. آپ پڑھیے, یہ آپ کو کمفرٹ دے گی. تو یہ کتنا پیارا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ جب ہم دیکھیں فتنہ دجال تو جس وقت آئے گا اس وقت تو ہے ہی, لیکن اس سے پہلے بھی تو کتنے سارے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں, اس میں ہم کس کی طرف سے رہنمائی لیں؟ آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں قرآن سے جواب مل گیا, ہمیں جمعے والے دن ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو کنفیوژن تھی یا جو سوال تھا اس کا جواب آ گیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا, اس کی تلاوت کرو. جب جب کوئی فتنہ آئے گا, جب جب کوئی مشکل پریشانی میں تم پڑھو گے, یہ تمہیں تسلی دے گی. تو اس کا مطلب آپ کیا کریں, جب آپ کو مشکل پڑے اس کو کھول لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, سمجھ سمجھ کے, یعنی پڑھیں اس کو. آپ دیکھیں گے کچھ ہی آیتوں میں آپ کو ضرور جواب مل جائے گا اپنے مسئلے کا, آپ کو تسکین ملے گی, یہ آپ کو ڈھارس دے گی, یہ آپ کو تسلی دے گی, آپ کو سکون دے گی. اب وہی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر ہم کھول لیتے ہیں, یہ سوچ کے نہیں کھولتے کبھی کہ مجھے تسلی مل جائے گی, ہاں بس اس کو ثواب پہنچانا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. نہیں, آپ سکون کے لیے اس کو, یہ آپ کو جو کاؤنسلنگ ہے نا, یہ وہ کاؤنسلنگ کرتی ہے, یہ کتاب یہ تھراپی کرتی ہے آپ کی. اس طرح سے اور اس نیت کے ساتھ ہم کبھی اس کو کھولتے ہی نہیں کہ مجھے اسے تسلی مل جائے, اللہ تعالیٰ خود تسلی دیتا ہے اس کے ذریعے. تو امت کو سمجھا دیا گیا, ہم سب کو سمجھا دیا گیا کہ یہ بھی اس قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے. ایسے تمام ٹائمز آف ٹرائل میں جہاں پہ سمجھ نہیں آئی کس کے پاس جائیں, کس سے پوچھیں, کیا کریں, میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا, اس وقت حاصل جب فتنہ دجال آئے گا اس وقت تو ہر ایک کو اپنی خود ہی کیئر کرنی پڑے گی, کوئی کسی کے لیے نہیں ہوگا, یعنی اپنی اپنی سب کو ہوگی, آپ کے پاس کہیں جگہ نہیں ہوگی جانے کی. اس وقت قرآن کی طرف آنا, زبردست ہمیں سلوشن دے دیا گیا, ادھر ادھر بھاگتے نہ پھرو, وہ فلانا میرا مسئلہ سن لے, فلاں میرا مسئلہ سن لے. ٹھیک ہے, انسان اگر کبھی ہے تو کوئی مسئلہ سن لے گا, نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں, جب مشکل ہو قرآن کو کھول لو, اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ قرآن آپ کو تسلی دے گا نا, آپ کو جو اس وقت اس کا لطف آئے گا, اور جب یہ آپ کو جواب دے گا تو جو اتنا مزہ آپ کو اس وقت آئے گا وہ کبھی نہیں آ سکتا ویسے پڑھنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. لا مبدل لکلماتی, اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, یعنی اللہ کے کلمات, جو پچھلی کتابیں تھیں وہ تو لوگوں نے بدل بدل دی, لیکن اللہ کے کلمات کو نہیں کوئی بدل سکتا. یہ ایک قرآن جو ہے نا, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. کوئی چاہے کہ اس کو بدلے, جو چاہے کہ اس کو اس میں کوشش کرے, نہیں بدل سکتا. لوگ چاہتے ہیں نا کہ اس کا بدل دو, کوئی اور لے آؤ, کچھ اور طرح کی. اس وقت کے لوگ کہتے تھے کوئی اور طرح کا قرآن لے آؤ تو پھر ہم مانیں گے. نہیں, یہ بدل نہیں سکتا, اس کے ایک لفظ کو بھی نہیں کوئی بدل سکتا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمل کے لحاظ سے بھی اس میں معنی ہے تلاوت میں, تو ابن عمر فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر, کہ اس امت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو علم اور فضل والے تھے وہ قرآن سے ایک سورت یا اس کی مقدار کچھ حفظ کرتے تھے, اور ان کو قرآن پر عمل عطا کیا گیا تھا, اللہ کی طرف سے ان کو عطا تھی. مگر جو اس امت کے آخر کے لوگ ہوں گے انہیں قرآن دیا جائے گا یہاں تک کہ بچے اور نابیناؤں کو بھی حفظ ہوگا. دیکھیں نا, بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ کیا ہوا ہے, نابینا لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے, لیکن فرمایا لیکن انہیں اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوگی. اس میں آج ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نصف قرآن کریم مکمل کر لیا, ولی تلطف پہ ہمارا نصف ہو گیا ہے قرآن کریم. اس کے بعد میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی, قرآن نے ہمارے اندر کیا ہمیں توڑ پھوڑ کے ایک نیا انسان بنایا, یا ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں, ہم پہ کوئی اثر ہوا یا ہم بے اثرے ہیں, کیا قرآن نے ہمارے اندر چینج لے کر آیا, جو ہم نے چیزیں قرآن سے پڑھی ہیں اس پہ کتنا عمل ہوا. خود سے جب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوں خود سے بار بار پوچھیں میں یہ بن گئی ہوں یا نہیں بنی, میں کامیاب لوگوں میں سے ہو گئی ہوں یا نہیں ہوئی, مفلحین میں سے ہوئی ہوں کہ نہیں ہوئی. جو اپنے آپ سے سوال کرتا رہے گا نا کہ ابھی مجھ میں یہ چیز آئی ہے کہ نہیں آئی, اصل میں وہی قرآن کو پڑھنے کی صحیح کوشش میں لگا ہوا ہے. اور جو پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے, اور کاپیاں بھرتا جا رہا ہے, نوٹس بھرتا جا رہا ہے, مگر عمل اور کردار میں کچھ نہیں آیا, تو بس فارمیلٹی ہی ہے جو پوری ہو رہی ہے, قرآن نہیں پایا پھر. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے, ابن عمر ہی کی روایت ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ جو حامل قرآن ہے نا, قرآن والا ہے, اس کے شایان شان یہ ہے, اس کے شایان شان یہ ہے, سوری عبداللہ بن مسعود کی ہے یہ روایت, عبداللہ بن مسعود فرماتے, اس کو کریکٹ کر لیں, کہ اس کی شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں, اسے اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں, اسے اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں, اسے اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں, اسے اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتیں کر رہے ہوں, اور اسے اس کے خشوع سے عاجزی سے پہچانا جائے جب لوگ فخر اور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی حامل قرآن جو ہوتا ہے نا وہ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوتا, بس ان کی جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی چل رہا ہے, نہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ رونے والا ہوتا ہے, وہ سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے, وہ کم گو ہوتا ہے, وہ شور شرابہ نہیں کرتا, وہ تیز طبیعت والا نہیں ہوتا, نہ چیخنے والا ہوتا ہے, یہ فرمایا انہوں نے. تو قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہمارے اندر کیا یہ چیزیں آئیں, کیا ابھی تک طبیعت میں تیزی ہے, کیا ابھی تک میں شور شرابہ کرنے والی چیخنے والی ہوں, گھروں میں والیوم تیز ہیں، یا ہنگامے کرنے والی ہوں، یا میں جیسے جس کے ساتھ بیٹھتی ہوں، جو بھی کوئی لغویات میں فضولیات میں لوگ پڑے ہوں، میں بھی اسی طرح چل پڑتی ہوں اور اسی رنگ ڈھنگ کو اپنا لیتی ہوں، جدھر جاتی ہوں ویسی بن جاتی ہوں، یا میری اپنی کوئی شخصیت ہے؟ میں حامل قرآن پہچانی جاتی ہوں یا نہیں؟ یا مجھے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتانا پڑتا ہے جی میں قرآن پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ آپ کے کردار اور اخلاق اور بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے والیوم سے پہچان لیں کہ یہ بندی جو ہے نا واقعی قرآن والی ہے. پھر تو یہ جو شور شرابے اور ہنگامے ہیں، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہونا چاہیے، ہمارا مزاج ہی ایسا نہ ہو. کیونکہ جب غور و فکر کرنے والا انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ ایسا تھوڑی ہوتا کہ بس باتوں میں ہی لگا رہے، ہر وقت باتوں کا شوق، ہر وقت شور اور ہنگاموں کا شوق، وہ کم کو ہوتا ہے. رونے والا ہوتا ہے، غمگین رہتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ہی کہیں اور ہوتی ہے، سمجھدار ہوتا ہے. تو ہمارے یہ چیزیں آئی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حامل قرآن ایسا ہے جیسے کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا، یعنی وہ اسلام کا نمائندہ ہے. آپ نے سمجھ لیں، اسلام کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، آپ قرآن والے ہیں. قرآن والے پھر ایسے نہیں ہوتے کہ کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں، کوئی ناچ گانوں میں لگا ہوا ہے تو ناچ گانے شروع کر دیں، کوئی اور خرافات میں فضولیات میں لگا ہوا ہے تو ہم بھی ویسے ہی شروع کر دیں کیونکہ جی مجلس ہی ایسی ہے، کوئی الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا ہے تو ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. یہ اہل القرآن کا طریقہ نہیں ہے. اہل القرآن تو اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے خاص ہوتے ہیں. تو خاص بندے پتہ نہیں چلتے کہ یہ اللہ کے خاص بندے، اگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو پھر کیا خاص ہوئے ہم؟ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھو جب ہمارے یہ واقعی تلاوت کا معنی عمل کرنا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے 100% عمل نہیں بھی آئے ہوگا، لیکن فرق پتہ چلنا چاہیے کون ہے جو واقعی تلاوت کرتا ہے اور کون ہے جو نہیں کرتا، کون ہے جو قرآن کریم کو پڑھنے والا، اس کے اوپر چلنے والا، اس کو سیکھنے والا. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کی باتیں جو ہے نا وہ بدلتی نہیں ہیں، اور ولن تجد من دونہ ملتحدا، تو ہرگز نہ پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اللہ کسی کو پکڑنا چاہے، اس کو کوئی اور جگہ نہیں ملی کہ جہاں جا کے چھپ جائے. تو اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو مومن کی ترجمانی کرتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے دامن میں ہی پناہ ملتی ہے، اس کے در کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. تو شعر میں کیا ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں. اللہ تیرے پاس ہی پناہ ملی، اور تو دنیا میں کہیں پناہ نہیں تھی میرے لیے. تو جو قرآن کے مطابق خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا، وہ پھر کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، نہ زمین پناہ دیتی ہے نہ آسمان. تو اس لیے اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو خود نہیں بدلتے اور قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر چاہتے ہیں کہ کوئی چینجز لے آئیں، چاہے تفسیروں میں کر کے، ظاہر الفاظ کو تو بدل نہیں سکتے، تفسیریں کر کے، چاہے کہیں اپنی اور اپنی انٹرپریٹیشن منمانیاں کر کے، تو کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی پھر ان کو. یہ شریعت کے احکامات کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کسی سے نہیں عمل ہوتا یہ کہے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ مجھ سے عمل کرا لینا، مگر یہ مت کرو کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کو اپنے ٹوسٹ کر کے اب جیسے خود جاتے ہیں اس طرح کے معنی بنا لیں. تو یہ پہلی ایک انسٹرکشن دی گئی. پھر دوسری بات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اے نبی اپنے آپ کو روکے رکھیں ان کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. اس کا پہلے شان نزول سن لیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. چند ایک واقعات آتے ہیں اس کے شان نزول میں. بغوی نے نقل کیا ہے معائنہ بن حسن سے جو مکہ کا رئیس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, فقراء صحابہ میں سے تھے, ان کا لباس بھی بڑا خستہ تھا اور بڑا فقیرانہ سا تھا, اور بھی اسی طرح کچھ اور فقراء غربا وغیرہ جمع تھے. معائنہ نے کہا ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ سے بات سننے سے یہی لوگ روکے ہوئے ہیں, یعنی ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے, آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں یا ہم کم از کم ہمارے لیے کوئی علیحدہ مجلس کا انتظام کریں کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیا فقیر وغیرہ کے لوگوں یا غلام اور اس طرح کے لوگ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں. جو مکہ کے سرداروں کی تھنکنگ تھی نا کافی حد تک ویسے آج کل ہماری تھنکنگ سے کافی میچ کرتی ہے. کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ آپ کے نوکر وغیرہ جمع ہوں, آپ کے نوکر کے بچے کی شادی ہو, تو آپ وہاں پہ جانا نہیں پسند کرتے کہ ہم کیا ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم ان کے گھر میں جائیں, ان کی شادی میں جائیں. بلا لیا ٹھیک ہے یہ لو پیسے اور تم اس سے کچھ لے وے لینا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ہمارے ساتھ صوفے پہ بیٹھیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ نیچے بیٹھیں گے ہم اوپر بیٹھیں گے. اب یہ دیکھیں نا کہ یعنی جو اسٹیٹس کانشیسنیس ہے وہ اس زمانے میں بھی کتنی تھی. اس زمانے میں تو غلام تھے, آج تو غلام نہیں ہے, تو ہم اپنے نوکروں کو تو نوکر تو پھر بھی غلام سے اوپر کا اسٹیٹس ہوتا ہے, لیکن ہم اتنا یعنی اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان کو اتنا حقیر اور ایسا نیچا دیکھتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں پہ وہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا تھا. حالانکہ آپ سے زیادہ اوپر کون انسان ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس نے آگے کہا نہیں جی ہم تو نہیں اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح امیہ بن خلف جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو غریب فقیر شکستہ حال مسلمان ہیں ان کو اپنے قریب نہ رکھیں, بلکہ مکہ کے قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں, یہ لوگ آپ کا دین قبول کریں گے تو آپ کے دین کو ترقی ہوگی. تو اس طرح کے واقعات جب آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئے جن میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹائیں گے, بلکہ وصبر نفسک, یعنی اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی ان سے الگ ہی نہ ہوں, بلکہ یہ تعلقات میں ان کے ساتھ رہیں, معاملات میں ان سے مشورہ کریں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں, ان کی کمپنی میں رہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو پکارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, پھر بھی آپ کو کہا گیا آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. صبح شام جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صبح شام کا مطلب کیا؟ اگر ویسے اس کا معنی لیا جائے صبح شام یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور اگر لٹرلی سینس میں لیا جائے کہ صبح اور شام, تو مطلب یہ کہ یہ ٹائمز ایسے ہیں جیسے فجر کے بعد کا ٹائم ہے, جو اشراق تک کا ٹائم ہے, یا اسی طرح جو عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا تسبیحات کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ, ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں, حفاظت کی دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں. تو یعنی ان دو اوقات میں چونکہ مصروفیت بڑی ہوتی ہے, انسان بھاگ دوڑ میں صبح کو تیار ہو رہا ہے کہیں جانے کے لیے, شام کو بھی یہ ٹائم ہے کوئی یعنی ہر چیز وائنڈ اپ کر کے گھروں کو جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ مصروفیت کے ٹائم پہ بھی وہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں, وہ ذکر کی پابندی کرتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, نو میٹر وہ کوئی غلام ہے, نو میٹر وہ کوئی فقیر ہے, غریب ہے. اب وہ تو کہتے تھے نا کہ بھئی کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, یہ تو یعنی ہائے ہائے اسمیل آتی ہے, ان کے کپڑوں میں سے تو بدبو آتی ہے, ان کو کیا ایٹیکیٹس ہیں, ان کو کیا طریقے ہیں, اور یہ تو یعنی ہمارے ہی غلام اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, سیم جیسے آج ہم اپنے آپ کو, ہم قرآن کے آئینے میں سب اپنے آپ کو دیکھیں, اور آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ نظر آئے گا کہ ہم ان میں کن میں ہیں. آگے بھی انشاءاللہ ہم باغ والوں کا قصہ دیکھتے ہیں, اس میں بھی دیکھنا کہ ان میں ہم کہاں ہیں, میں یہ ہوں یا یہ ہوں. قرآن بہت اچھا آئینہ دکھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ غریب لوگ تھے جن کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا, معاشی طور پہ بڑے قسم پرسی کی حالت میں تھا. آپ کو پتہ ہے اصحاب صفہ وغیرہ تو اتنے زیادہ یعنی فقر و فاقہ ان کا تھا, کئی کئی دن ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. لیکن سبحان اللہ, اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی مالداری سے زیادہ بہتر یہ لوگ تھے. اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے اے نبی آپ نے نہیں ان کو ہٹانا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہٹانے والے تو نہیں تھے, پھر کیوں آپ کو سنایا جا رہا ہے ایک یہ بات کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیسپریٹ تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں. جیسے ہم آپ یہ سوچیں, ہم لوگ جیسے اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں نا, ہماری تڑپ اتنی زیادہ تھی, ہائے اب جب ہم نے قرآن پڑھ لیا, اب ہم نے سن لیا, اللہ ہمارے بچے اس طرف آ جائیں, کتنی تڑپ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس سے بھی زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا اس سے بھی زیادہ درد تھا. ہمارے جیسے ماں باپ کا بچے کے لیے ہوتی ہے نا محبت, اس سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی, خیر خواہی تھی, ہمدردی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انجام دیکھ کے آئے ہوئے تھے کہ جو آخرت کا انجام ہے اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ ہوتی تھی کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئے. اب اس میں ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر یہ اس طرح ہی چلو ایمان لے آئیں, کسی طرح تو مان جائیں نا, اور اگر یہ مان جاتے ہیں یہ بڑے بڑے سردار, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت کوئی کچھ سرداری ان کی وجہ سے مل جائے گی, کوئی کچھ اور مل جائے گا. بات یہ تھی کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے پیچھے کتنے اور ایمان لے آئیں گے. جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ اگر یہ انسان ایک آ جاتا ہے اس فیملی میں سے تو اس کے پیچھے کتنی ساری اس کی فیملی جو ہے نا وہ قرآن کی طرف آ جائے گی. تو کسی انفلوئنشل کو, کسی بڑے کو ہم دیتے ہیں. آج بھی ہم کسی سیلیبریٹی کا, لوگ آئے دن وہ ای میل میں بھیج رہے ہوتے ہیں فلاں جی وہ جی اسلام لے آیا. اب پتہ نہیں سچی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, وہ اللہ عالم, مگر اتنی عام لوگ بھی تو اسلام لاتے رہتے ہیں, رو آئے دن لوگ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں, ان کا کوئی نہیں ذکر کرتا. مگر کیوں ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوئی انفلوئنشل لوگ جب آتے ہیں تو ان کے فینز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اور لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی وجہ سے ہی فرما رہے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ان کے پیچھے اور لوگ آئیں گے, ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے. تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی کسی طرح سے یہ آ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انٹینشن سے بھی کہ حالانکہ آپ کی انٹینشن کتنی اچھی ہے, کتنی اچھی نیت ہے نا, لیکن اس نیت سے بھی منع کر دیا کہ اس نیت کی وجہ سے بھی آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے یہ جو آپ کے پاس فقیر مسلمان ہے, کیونکہ یہ فقیر مسلمان اللہ کو بہت پسند ہے. مسند احمد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے جو مجلس جمع ہوتی ہے نیت بھی ان کی خیر پہ ہو تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے اٹھو اللہ نے تمہیں بخش دیا, تمہاری برائیاں بھلائیوں سے بدل دی. سبحان اللہ, یہ یعنی جو اللہ کی ذکر میں آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں یہ ان کا مقام. اب چاہے دوسرے کتنے ہی مالدار ہوں اللہ تعالیٰ کو ان کی نہیں ہے پرواہ کے اگر وہ نہیں آنا چاہتے اس طرح, اگر ان کا اتنا سٹیٹس کانشیس ہیں کہ ہم جہاں پہ بلال اور عمار اور صہیب اور خباب اور یہ بیٹھے ہوں گے ہم نے نہیں وہاں پہ بیٹھنا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بیٹھتے تو نہ بیٹھے. تبرانی میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھر میں تھے اور اسی وقت ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلے, کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر میں پایا, ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, ان کی کھالیں خشک تھیں, یعنی اتنے یعنی جب کھال کب خشک ہوتی ہے, جب کوئی کتنا کمزور ہو, مشکل سے ایک ایک کپڑا ان کو حاصل تھا, فوراً ان کی مجلس میں بیٹھ گئے, کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ہے. کیا تو یہ کیسے لوگ ہیں, یریدون وجہہ, وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں صرف. ان کی جو یہ لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں, دیکھو ان کی نظر کیا ہے, اللہ کی ملاقات پہ, اللہ کے دیدار پہ, وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے اور اس کی رضا چاہتے ہیں. اس کا چہرہ پانے کا مطلب کیا, اس کی رضا, اس کا دیدار, اس کے نام پہ وہ صرف جمع ہوتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں, ان کی کمپنی میں بیٹھو. اللہ اکبر یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس انسان کی کمپنی کی تلاش ہر ایک ہو ان کو کہا جا رہا ہے آپ نے جا کے ان کی کمپنی میں بیٹھنا. اب اس کے اندر یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے فقیر, اس وقت تو فقیر ہی تھے, ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہی ہوں گے تو پھر بیٹھیں گے. جہاں پہ بھی یہ کوالٹیز مل رہی ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں صبح شام اور اس کی رضا کو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. اللہ اکبر. اب یہ ایسے لوگ ان کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور جو تمہارے رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اب آپ کے گھر میں چاہے کوئی کمزور ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, کوئی کمزور ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کا رزق کس کی وجہ سے آ رہا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ کون کمزور ہے جس کی وجہ سے آپ کی مدد کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس شخص کی خبر نہ دوں جو جنت کا اہل ہے؟ ہر وہ شخص جو بہت کمزور ہو اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. اور کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جہنم والے کون ہیں؟ ہر وہ شخص جو بد مزاج ہے, یعنی اکھڑ قسم کا, سرکش اور متکبر, متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہائے یہ کیا, میں ان کے ساتھ بیٹھوں, میں ان کے ساتھ رکھوں تعلقات, ہم کیا چیز ہیں؟ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ ڈسٹنگوش کیا اور کہ کون کس سٹیٹس کا, اسلام نے یہ سٹیٹس کی جو وہ ہے نا, یعنی ہر وقت ایک کانشیسنیس کہ اس سٹیٹس کا بندہ ہو تو پھر میں اس سے بات کروں, اس کا ہوا تو پھر میں نے کسی کا سٹیٹس دیکھ کے اس کے ساتھ تعلق رکھنا, اس چیز کو ختم کیا. اور اس کا نقصان کیا ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ تو کوئی بات نہیں تھی ان بیچاروں کے لیے, اگر الگ مجلس کر لیتے تو کیا ہو جاتا, ہو سکتا تھا وہ مسلمان ہی ہو جاتے. لیکن دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو یہ امپریشن ہوتا کہ یہ لوگ کم حیثیت ہیں, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے جو غریب ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو تکبر والے ہیں ان کو تکبر کو اور انکریجمنٹ دی جاتی کہ جو ہے نا اچھا ٹھیک ہے یہ اور اچھا کر رہے ہیں. اور پھر سوسائٹی میں یہ ہو جانا تھا جو امیر ہے اسی سے سب نے امپریس ہونا تھا, پھر دنیاوی لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ نبی ہو کے بھی دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشن دے دی اور فرمایا ولا تعدوا عینک عنہم, اور نہ تجاوز کریں تیری نگاہیں ان کے آگے, ان سے آگے نہ تجاوز کریں, ان تیری نگاہیں ان سے آگے نہ جائیں, یعنی بس یہیں تک نگاہ. جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتے, راضی کرنا چاہتے ہیں ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, بس ان تک تیری نگاہیں رہیں. یہ دیکھیں کہا کس کو جا رہا ہے, اس بیچ کو چھوڑ کے اب آگے کسی کو نہ دیکھیں, چاہے کتنا بھی آپ کو یہ ہو کہ ان سے اسلام کو فائدہ ملے گا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, آپ دنیا کی زینت, دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملنا تھا؟ کوئی ان سے کوئی محلات مل جانے تھے, کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیا, یعنی ایک جیسے سوال ہوتا ہے نا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کے پیچھے اس لیے جاتے ہیں؟ آپ کا تو مقصد تھا اسلام کی طرف لائیں, اسلام کا فائدہ ہو. فرمایا نہیں, پھر بھی ان کے پیچھے نہیں جانا آپ نے, آپ نے ان کی دنیا سے متاثر نہیں ہونا. یہ دیکھو اخلاص کہاں ہے, یہ دیکھو کہ کون ہے جو اللہ کی رضا چاہنے والا. اور فرمایا صرف یہی نہیں کہ ان کے ساتھ رہنا ہے, کسی اور کی دوستی چھوڑنی بھی ہے. کون ہے جس کی دوستی نہیں رکھنی, اس کی دوستی چھوڑ دیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, نہ اطاعت کریں, نہ بات مانیں, نہ انفلوئنس میں آئیں, نہ فالو کریں اس گروپ کو. کس کو؟ من اغفلنا, جس کو غافل کر دیا ہم نے, قلبه اس کے دل کو, ان ذکرنا اپنے ذکر سے. اس کا دل اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں ہمارا ذکر آئے, ہماری یاد آئے, ہم نے اس کے دل سے مٹا دی اپنی یاد. اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہے, غافل لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. غافل لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بھولے ہوئے ہیں وہ, دنیا میں ہی کھبے ہوئے. وتبا ہوا ہو, وہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے؟ بس خواہشات, من مانیاں, جو کرنا ہے بھی یہیں پہ کر لیں. اپنی جو جیسے جی چاہتا ہے ویسے زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان کے پیچھے نہیں آپ نے جانا, کیونکہ ان کا دل تو شریعت کو مانتا ہی نہیں. ان کا دل وہی مانتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے. ظاہر ہے جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے, اس کی کتاب کا ذکر نہیں ہے, وہ کوئی کسی کی رہنمائی میں نہیں آنا چاہتا, اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا, اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی کمپنی میں نہیں رہتے تھے. ایک تو ان لوگوں کا کہا گیا کہ جو کافر ہیں ان کے دل ایسے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, تو ان کے پیچھے نہیں آپ جائیں, ان کے پیچھے بھاگے نہیں. دوسرا, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ہم نے کس کی کمپنی میں رہنا ہے. جو اپنی خواہشات, اپنی عقل, اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں, جن کی زندگی اعتدال پہ ہی نہیں ہے, وکانا امرہ فروتا, اس کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے, خواہشات میں اندھا ہوا ہوا ہے, اللہ کے احکامات کو توڑا ہے, اس کے پیچھے نہیں جانا. اللہ اکبر. یہاں پہ دو کنٹراسٹ دکھائے گئے ہیں, دو طرح کی مجلسیں ہیں, دو طرح کے تعلقات ہیں. ایک وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ایک وہ جس کا دل ہی غافل ہے, ایک وہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ میرے سے کسی طرح راضی ہو جائے, میں اس کو راضی کر لوں, میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. دوسرا وہ ہے جس نے اپنی من مانی کرنی. آپ نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, آپ نے کس کی کمپنی اختیار کرنی ہے. ابھی جیسے مجھے کس نے بتایا کہ کوئی خاتون ہے, انہوں نے کہا کہ میں نا سارے نماز روزہ سب کر سکتی ہوں لیکن پردہ نہیں کر سکتی. دیکھیں نا, اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ان پانچ ارکان میں کہیں پردہ نہیں ہے. اگر پردہ فرض ہوتا تو پھر یہ پانچ ارکان میں پردہ نہ ہو جاتا. خدا کے بندو, تو وہ پانچ ارکان میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ سچ بولنا, ایمانداری سے کام لینا, ماں باپ کی خدمت کرنا, صلہ رحمی کرنا, یہ بھی نہیں پانچ ارکان میں سے, پھر وہ بھی نہ کرو. پانچ ارکان میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہیں, تو قرآن تمہارے لیے کافی نہیں. یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہوئے پڑے ہیں. یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا, قرآن یہ بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ نے دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی. تعلقات, کمپنی, جس کو ہم کہتے ہیں نا صحبت, کن کی صحبت میں رہنا اور کن کی صحبت میں نہیں رہنا. جو غافل ہے, جو خواہش پرست ہے, جو بے اعتدال ہے, اس سے تعلق نہیں رکھنا, اس کی صحبت میں نہیں رہنا. یہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے, جو اس کی صحبت ہوتی ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے, جس مجلس کے اندر, جن لوگوں کے اندر بیٹھ کے آپ, ظاہر ہے نہ وہ خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور نہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے سے, ویسے بھی اللہ کا ذکر ہو گیا اور خاص طور پہ قرآن بھی مراد ہو گیا, قرآن کی زندگی میں نہیں ہے, اس کے بعد پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچیں. ایسی کمپنی میں رہ کر آپ بھی وہی باتیں کریں گے نا جو وہ کر رہے ہوں گے, ورنہ تو انسان کا دل ہی نہیں لگتا, ورنہ تو انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر آپ ان کی باتوں کو اگنور کریں گے, اس کے بعد آخر کار آپ بھی اس میں شامل ہی ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جس کمپنی میں بیٹھے ہوں گے ویسے ہی ہوگا نا, ہاں میں ہاں تو ملانی شروع کر دیں گے, کیونکہ کرنا ہی پڑے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ نے برے لوگوں کی دوستی چھوڑنی ہے. اور کون سے لوگوں کی دوستی اختیار کرنی ہے؟ جو جن کی یہاں پہ صفات بیان کی گئی ہیں. آپ سب بھی اپنی کمپنی چیک کریں, آپ کے دوست کون ہیں, یہاں پہ اب یہ بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ جو نیک طبیعت انسان ہوتا ہے نا, یاد رکھیں, وہ گندی کمپنی برداشت نہیں کرتا. نیک نیکوں کے دوست بنتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا انسان کیا گندگی میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. تو جو نیک انسان ہوگا وہ بھی گندے ماحول, گندے دوست, لغویات, جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا, اس کمپنی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. جو حد سے نکلے ہوئے ہیں, اللہ کے احکامات پہ اعتراضات کر رہے ہیں, جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں بالکل, غافل ہیں بالکل, جن مجلسوں میں بیٹھ کے کہیں اللہ کا نام ہی نہیں ہے, وہاں پہ وہ برداشت نہیں کرتا بیٹھنا. اور اگر برداشت کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہیں. اور ایک بات میری یاد رکھیں, یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, اس کلاس میں بھی جن لوگوں نے تو اپنی پاسٹ کی دوستیاں چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں چھوڑ دیں جو قرآن کے ساتھ نہیں تھے، اور جو باوجود ان کی کوشش کے وہ قرآن کی طرف نہیں آئے، وہ لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نیکیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں، ان کے عمل آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن جن لوگوں نے اپنی وہ دوستیوں سے دامن نہیں چھڑایا، کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی اٹیچڈ ہیں، انہیں کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر آگے بڑھ نہیں پا رہے، وہ وہیں کہ وہیں سٹیگنٹ ہیں. وہ تھوڑا عمل کر بھی لیتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد پھر واپس وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا، پھر وہ زیرو پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوستیاں کھینچتی ہیں نا پیچھے. سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا کپڑا کہیں اٹکایا ہوا ہے، اب وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے رہے. وہ کیسے جانے دیں گے؟ اگر آپ آگے چلے گئے تو پھر آپ تو ان کے ساتھ یا تو وہ دوستی چھوڑنی پڑے گی یا اس راستے پہ آگے چلنا پڑے گا، یا تو ان کو بھی لے لیں ساتھ. اگر وہ نہیں جا رہے تو وہ تو آپ کا دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے. یاد رکھیں، ایسے دوست آگے نہیں بڑھنے دیتے. یہ تم نے کیا حجاب شروع کر لیا، یہ تم نے کیا ابایا پہننا شروع، تم کیا ملانی بن گئی ہو، تم کیا قرآن کی ہر وقت باتیں، تمہاری تو بس یہی باتیں رہ گئی ہیں، تم تو بس ایسے. جب وہ بار بات بات پہ آپ کو ٹونٹ کریں گے، جب آپ کو بات بات کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، جب اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں گے، جب اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے، مجھے تو یہ پہننے کا شوق ہے، میں تو کیپریز پہنتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے برداشت کریں گے یا کیسے وہاں بیٹھے رہیں گے؟ اور یہ نہ کہیں کہ مجھ پہ تو اثر نہیں ہوتا. یہ بات آپ نے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، تو میں اور آپ تو بہت زیادہ کیا مضبوط ہیں، نہیں بیٹھنا، بس آپ نے برداشت ہی نہیں کرنا کہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں میرے اللہ کا نہ ذکر ہو رہا ہوں، اور ایک ایسے حدوں سے نکلے ہوئے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پھر ان کی شادیاں بھی کیا ہوتی ہیں، پھر ان کی مرگ پہ بھی کیا ہوتا ہے، پھر اور چیزوں میں بھی کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ نے دوستیاں رکھی ہیں پھر آپ کو ان چیزوں میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں پھر جو ان کا دین ہے وہی آپ کا. اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کے نبی نے فرما لیا. آپ غور کریں آپ کے دوست کون ہیں، دیکھیں اپنی کمپنی، جس صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں وہی آپ کے رجحانات ہو جاتے ہیں، ٹرینڈز ہوتے ہیں، وہی چیزیں آپ کیچ کرتے ہیں، پسند اور ناپسند کا وہی کرائٹیریا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت غور کرو کہ کس کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ ہے. آپ کا ایمان بڑھتا ہے ساتھ بیٹھ کے کہ گھٹتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پہ پرہیزگار ہی کھانا کھائیں. یعنی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا تعلق کا اظہار کرتا ہے نا، کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، تبھی اپنے دسترخوان پہ آپ کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے. تو یہ تعلق اور محبت متقی کے ساتھ ہونی چاہیے، مومن سے ہونی چاہیے، خدا سے غافل لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، بے عمل لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاق لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے. بد اخلاقوں کے ساتھ رہیں گے بد اخلاق بن جائیں گے، بے عملوں کے ساتھ رہیں گے بے عمل بن جائیں گے. اور اتنی پیاری مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوستی کے تعلق کو بیان فرمایا کہ فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح. مشک بیچنے والے یعنی جو پرفیوم بیچتا ہے، کوئی خوشبو بیچتا ہے، اس کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا. یا تو مشک خرید لو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے. یعنی اگر آپ نے نہیں بھی خریدی، چلو جب آپ کمپنی میں بیٹھے رہیں گے تو چونکہ آپ پرفیوم کی دکان پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے اندر سے خوشبو آنے شروع ہو ہی جائے گی، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارے گھر یا کپڑے جلا دے گی، یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اب آپ اس کے پاس بیٹھے یا تو کہیں کپڑا جل جائے گا، گھر جل جائے گا، یا پھر آپ دیکھتے ہیں سگریٹ پینے والوں کی کمپنی میں جو آپ بیٹھتے ہیں تو سارے گھر سے سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی. جو ان کے آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ تو سموک نہیں کرتے، لیکن ان میں سے بھی سمیل آتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یعنی اس کی کمپنی میں رہنے سے ہی تمہارے اندر سے دھوئیں کی بدبو آنے، تمہارے دماغ میں بدبو پہنچے گی ضرور. ایک اور اسی کی دوسری حدیث میں تھوڑے سے الفاظ ڈفرینٹ ہے کہ تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے. واقعی ایسا ہوتا ہے. تو پھر کون ہے جو ایسے لوگوں کی دوستی رکھنا چاہتا ہے چاہے ایٹ دا کاسٹ آف دین ہو چاہے ایٹ دا کاسٹ آف عمل ہو. آپ عمل آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں, اور اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پیچھے کا تعلقات چھوڑنے پڑیں گے. اگر وہ ان کو آپ اتنے ہی پیارے ہیں تو وہ بھی آ جائیں آپ کے ساتھ اس راستے پہ, اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ کو اپنا پلو بچا کے آگے چلنا ہے, آپ کو اپنا دامن چھڑانا ہے, کیونکہ کل کو یہ تعلقات کام نہیں آئیں گے, یہ دوستیاں کام نہیں آنی. اور یہ فروت ان کا معاملہ ہے نا, جب چاہا دین کی کسی بات کو لے کے اور اس کا مذاق اڑا لیا, جب چہا اس کو ان امپورٹنٹ کہہ دیا, جب چہا اس کو ایکسٹریمزم کہہ دیا, جب چہا کہہ دیا, ان کا معاملہ تو حد سے ہی بڑا ہوا. ان کے معاملات دیکھیں تو کہیں کسی جگہ پہ رکتے نہیں ہیں, وہ خرچ کرنے میں بھی تبذیر ہے, خوشی میں ہے, غم میں ہے, یا اس میں پہننے اوڑھنے میں بھی تبذیر ہے, کھانے پینے پہننے میں بھی کسی حد پہ نہیں رکتے, یعنی ہر معاملات میں وہ کہیں رک کے نہیں دیتے. تو دوستی اور تعلق کے معاملے میں ہمیشہ بہت محتاط رہیں کن کے ساتھ ہیں. اور یہ انسٹرکشن کب دی جا رہی ہے, دو انسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا نا کہ دی گئی ہیں. ایک نمبر ون, اللہ کی کتاب کی پناہ میں آ جانا فتنوں کے دور میں. نمبر ٹو, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا. دیکھیں اصحاب کہف بھی اکیلا تو نہیں تھا نا, ایک بندہ اصحاب تھے, وہ ساتھ ایک جیسے تھے, ایک سوچ والے تھے, انہوں نے ایک دوسرے کی کمپنی اختیار کی اور پھر وہ غار کے اندر آ کے چھپے ہیں. تو ایسے ساتھی چاہیے ہوں گے جو ہم خیال ہو, وہ تواصو بالحق کی, وہ تواصو بالصبر کرنے والے ہوں, جو آپ کو تھام لیں, آپ نیچے گرنے لگے تو آپ کو پکڑ لیں, آپ کو دین کے راستے میں آگے لے جانے والے ہوں, آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں اس راستے میں, آپ کو صبر کی تلقین کریں, حق بات کہیں, پھر تو سمجھ میں آتا ہے. اور اگر آپ نے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو خود ہی ٹریک پہ نہیں ہیں تو وہ آپ کو کدھر لے کر جائیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کے بعد آپ نے اپنی دوستیوں کو واچ کرنا, وہاں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جانا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ میرے دین کا نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھیں فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ضروری ہے, اپنے ایمان کی, اور جہاں پہ آپ کے ایمان میں ذرا کمی آ رہی ہو وہاں سے دامن بچائیں, وہاں پہ مت بیٹھیں, وہاں پہ مت دوستیاں گانٹیں, ورنہ پیچھے چلے جائیں گے. غافلوں کی کمپنی میں نہیں بیٹھنا. اب ہم کہتے ہیں نہیں جو ہم نے تو ان کو تبلیغ بھی تو کرنی ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی, لیکن کیا دوستی کرنے میں اور تبلیغ کرنے میں فرق ہے؟ دوستیاں نہیں کرنی, ورنہ سیاہ دل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دلوں پہ سیاہی چھا جائے گی, اور روشن دل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل روشن ہو جائیں گے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب یہ بتا دیا گیا کہ اب بڑے سخت آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے پوچھا اصحاب کہف کا قصہ, اصحاب کہف کون تھے, تمہیں بیان کر دیا گیا, تمہیں پوری ڈیٹیل بتائی گئی. اب حق تمہارے سامنے آ گیا. حق کیا ہے؟ جو سچائی ہے, جو اصل بات ہے, وہ تمہارے سامنے آ گئی, اور تمہارے رب کی طرف سے. اب آگے تم بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تم میں سے جو کوئی چاہے ایمان لے, جو چاہے کفر کر لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ بڑی اچھی کام کر رہے تم کفر کرو, نہیں. جیسے مثلا کبھی ماں باپ بھی ایسے کہہ دیتے ہیں, یا ٹیچر کہے کہ دیکھو میں نے آپ کو یہ سارا کچھ تو بتا دیا, یعنی کب سے اپنا سر کھپا رہے ہو آپ, اور پھر آپ ایک دن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم نے ماننا ہے مانو, نہیں ماننا تو نہ مانو, میں کیا پھر کہہ سکتی, میں نے تو تمہیں ساری بات کلیئر کر دی. یعنی یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کوئی زبردستی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے ہر انسان کو, یہی ہے فریڈم آف چوائس جس کو ہم کہتے ہیں نا. اللہ نے زبردستی نہیں ایمان دے دیا کہ ہر ایک زبردستی ایمان لے کر آئے, نہیں, آزادی ہے ہر ایک انسان کے پاس. کس دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی سب اسلام لائیں ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے, نہیں. قرآن کہتا ہے تم نہیں ایسے کر سکتے, لا اکراہ فی الدین جو ہے نا وہ اس پہ نہیں ہے کہ مسلم ہم کس میں یہ مثال دیتے ہیں, آپ مجھے نماز کا نہیں کہہ سکتی, کیوں؟ لا اکراہ فی الدین, بھائی جب آپ مسلمان ہو گئے نا پھر لائق رہا پھر دین نہیں ہے, پھر آپ کو دین کو فالو کرنا پڑے گا. یہ اس کے لیے جو اسلام نہیں لے کر آیا اس کے لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین, اس کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کہ تم ضرور اسلام لے کر آؤ. نہیں, فمن شاء فلیؤمن, جو کوئی چاہتا ہے ایمان لانا لائے, نہیں لانا چاہتا تو جاؤ چلے جاؤ. کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان کی محتاجی نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ہر کوئی ایمان لے کر آئے. نہیں, سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ہے نا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلحا, اگر تم اچھا کرو گے اپنے فائدے کے لیے کرو گے, اگر تم برا کرتے ہو اپنے لیے برا نقصان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں. سارے بندے, فرمایا حدیث قدسی ہے نا کہ تم سب مل کے سب سے متقی بندے کی طرح ہو جا, سب جتنے انسان ہیں پہلے انسان سے لے آخری تک جتنے زندہ مردہ ہیں سب سب اتنے ہو جا اول سے آخر تک کے, تو بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر سب اول آخر زندہ مردہ تر خوش سب مل کے سب سے برے انسان کی طرح ہو جائے, بالکل شیطان والا دل ہو جائے, اللہ معاف کرے سب کا, تو پھر بھی فرمایا میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کو تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ترمذی میں روایت ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. تو تم لوگ جو چاہتا ہے ایمان لے کر آئے اپنا فائدہ کرے گا, جو چاہتا ہے کفر کے راستے کے اوپر چلے اور اس کو کفر ہی اپیل کرتا ہے, جو اس پیغام کو ریجیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے شوق سے کرے, اپنا تم نے راستہ لیا تمہاری رائٹ آف چوائس ہے, اللہ نے خود دیا ہوا رائٹ آف چوائس تمہیں, ٹھیک ہے تو پھر تم جاؤ کفر کے راستے پر چلتے رہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اچھا ایک ہاں ایک اور چیز اہم وہ یہ کہ بعض دفعہ ہم اس چیز کو دیکھ کے کرتے ہیں, لو جی ہم نے تو تمہیں بتا دیا اب تم ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ ہمیں اسے فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ اس وقت نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جو ہم نے فلا اللہ کا باقی اور نفس کا الاس آ رہی ہیں وہ پڑھی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ہوتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کل نہ کر لیں, اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں آپ ان کے غم کے اندر کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے. اور ایک یہ بات ہے کہ اب وہ ایک ایسی تھی, وہ بھی ایکسٹریم ہے اتنی کی ہلاکت تک پہنچ جائیں. اور دوسری, اگر کوئی ایک انسان یہ سوچے کہ میں بالکل بے پرواہ ہو جاؤں وہ بھی نہیں آپ کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو بیچ والا راستہ چاہیے ایک دائی کے لیے, ہلاک بھی نہ ہونے کے قریب ہو جاؤ اور بے پرواہ تو ہو ہی نہیں سکتا دائی. اگر آپ میں سے کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں بے پرواہ ہو کے کر سکتی ہوں کہ مجھے نہیں پرواہ ہے, چاہے جائیں جہنم میں مریں اور چاہے جائیں نہیں مانتے تو نہ مانیں, جاؤ جہنم میں جاؤ, نہیں یہ نہیں آپ کر سکتے. یہ یعنی دائی کو ہمیشہ ایک درد, ایک ہمدردی, ایک خیر خواہی, ایک جذبہ اپنی جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے ان کے لیے رہتا ہے. جب تک آپ کے اندر یہ درد آپ محسوس نہیں کرتے نا, یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک دفعہ بتا کے اور کہتے ہیں نہیں جاؤ جہنم میں جاؤ مرو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ اس کا مطلب آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے. پہلے خیر خواہی آئے گی تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کام درد دل والوں کا کام ہے, یہ کام بہت وہ کام ہے جس کے لیے بہت سینسیٹیو ہونا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, آخر میں آ کے پھر یہ چیز ہے کہ پھر انسان یہ کہہ دے کہ ہاں یہ بات اب آ گئی, حق آپ کے سامنے آ گیا, اب جو چاہے ایمان لے کر آئے اور جو چاہے پھر کفر کرے, یہ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے. لیکن یہ یاد رکھنا پھر جس نے کفر کیا نا, ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو رہ لو گے لیکن اس کے بعد کیا ہے, ان اعتدنا للظالمین نارا, بے شک ہم نے تیار کی ایسے ظالموں کے لیے آگ. تیار کی ہے, میں نے آپ کو کیا بتایا یہ کیا ہے, آت ادنا کیا ہے, ماضی ہے کہ فیوچر مستقبل ہے, ماضی یعنی یہ تیار ہو چکی ہے, ایسا نہیں ابھی کرنی ہے, ہو اللہ تعالیٰ کر چکا ہے. اچھا آپ کو یہ کہے کہ ہاں اتنی بڑی سزا آگ کی سزا صرف اس بات پہ کہ کفر کرے, ہاں دیکھا جس رب نے پیدا کیا, کھلایا پلایا پہنایا سلایا جگایا زندگی دی آزاد دیے ایک ایک سانس دی, پھر اسی کا کفر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یعنی جس نے کفر کیا, ظلم یہاں پہ کیا ہے, جس کیونکہ پہلے کیا بات آئی کفر کی, جس نے اس کا انکار کر دیا پھر بھی احاطہ بہم سرادقہا, گھیر لیں گی اس کو کناتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینٹ جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں سرادق, کوئی چیز بھی کسی کا احاطہ کر لے نا, کسی کو فینس کر لے, چار دیواری ہو گیا, شامیانہ ہو گیا, خیمہ ہو گیا, جو جس کی چھت نہ ہو. تو ہمارے یہاں وہاں پہ ہمارے ملک میں شادیوں وغیرہ کے لیے اس طرح ٹینٹ لگاتے, استغفر اللہ. تو یہ آگ گھیر لے گی ان کو, اس کی کناتے ہوں گی, آگ کے شعلے ہر طرف سے, یعنی چاروں طرف آگ ہے, آگ کی چار دیواری ہے, دوسری فینس نہیں ہے, لوہے کی فینس نہیں ہے, کوئی اور فینس نہیں ہے. اور یہ کیسی ہے سرادق؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ دوزخ کے سرادق چار موٹی دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے. ترمذی میں آتا ہے, یعنی ان دیواروں نے ان کو گھیرا ہوا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا, نہ کوئی دیواروں میں سوراخ ہے جس سے وہ اس کی پار دیکھ سکے. اور اندر ہی یعنی یہ اندر ہی پھنسے ہوئے اسی آگ کے بیچ میں, اور اس کا دھواں بھی ان کو گھیرے ہوئے. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, اللہ ماجرنا من النار. کہ ایسی فینس نہیں کبھی کسی نے دیکھی ہوگی کہ ایسی بھی کوئی چار دیواری ہو. سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جہنم میں ان کا بچھونا ہوگی اور ان کا اوڑھنا ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ, اور جب یہ پانی مانگیں گے یا یہ فریاد رسی کریں گے, یعنی فریاد کریں گے, جب یہ پانی کی فریادیں کریں گے تو یغاثو پانی دیا جائے گا یا فریاد رسی کی جائے گی ان کی, یعنی ان کی فریاد کو کیسے پورا کیا جائے گا, ان کی جو ان کی حال دہائیاں وہاں پہ دے رہے ہوں گے اس کو کیسے اس کا جواب دیا جائے گا. ظاہر ہے اب آگ کے اندر پھنسے ہوں گے, چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا ہے, تو حال دہائیاں تو دیں گے نا, نہ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, تو کیسے کیا کریں اس وقت جب یہ چیخو پکار کریں گے, جب یہ پکاریں گے, پانی مانگیں گے, تو ان کو پانی کیسے دیا جائے گا, ان کی یہ فریاد کا جواب کیسے دیا جائے گا. بیما ان سات پانی کے, کل محل, محل کی طرح کا پانی. محل کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو وہ تیل کی تلچھٹ, اس سے شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئے, محل اس کو بھی کہتے ہیں جو مولٹن میٹل ہو, سمجھ لیں, میٹل کو پگھلایا جائے جب, اور وہ آگ کی طرح ہوتا ہے, اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ جو جیسے لاوا سا نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لاوا چل رہا ہے, لاوا اس میں سے گزر رہا ہے, تو وہ سمجھ لیں آگ ہی ہے, اس سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی. اور دوسرا معنی محل کا کیا جاتا ہے پیپ, پیپ کا معنی جو زخموں سے نکلتی ہے, اس سے ان کو ہے تو یہ بھی لیکوڈ لیکن یہ اس میں اور پانی میں کتنا فرق ہے, یہ مردے سے بہنے والی یلو پیپ ہے جو محل کہلاتی ہے. استغفر اللہ, یشوی الوجوہ, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. اللہ ہماری نسلوں تک کو, اللہ ہماری نسلوں تک کو اس انجام سے بچانا, یا اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں تک کو اس انجام سے بچانا, جو بھون ڈالے گی چہروں کو, روسٹ کر دے گی چہروں کو. استغفر اللہ. اب یہ کیوں کہا گیا کہ یعنی چہرے کا کیسے آ گیا, جبکہ اوپر سے بارش کی طرح اگر آ رہی ہے, وہ فریاد کر رہے ہیں, اوپر سے گر رہی ہے, تو پھر چہروں پہ کیسے گرے؟ دیکھیں انسان اپنا چہرہ تو نہیں نا اوپر کرتا, اگر اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے چہرہ تو انسان نیچے کرتا ہے, سر نیچے کر لیتا ہے, لیکن یہاں پہ سر کی بات نہیں آئی, چہرے کی بات آئی کہ چہرے کے اوپر آ کے اس کو بھون لے دے گی. اس لیے کیونکہ جہنم کے اندر جیسے یہ ماتھے کے اوپر کے جو بال ہیں جیسے پیچھے کیے جائیں تو کیا ہوتا ہے, چہرہ کہاں آ جاتا ہے؟ اوپر. ایسے پیچھے ہک کیے ہوں گے, ایسے پیچھے ان کے سر لے کر گئے ہوں گے کہ جب اوپر سے بارش پڑے گی تو سیدھی چہروں پہ. اب یہ سوچے ذرا سا گرم پانی بھی چہرے پہ پڑ جائے, ذرا سا, سب سے پہلے تو انسان اپنا چہرہ ہی چھپاتا ہے, کہیں سے کوئی بھی نقصان دہ چیز آ رہی ہو کوئی, تو انسان اپنے چہرے کو ہائیڈ کرتا ہے, اپنے ہاتھ اوپر رکھ لیتا ہے یا چہرے کو پیچھے کر لیتا ہے, چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے سینسیٹیو پارٹ یہ چہرہ ہے پورے جسم میں, سب سے زیادہ انسان اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. اور اس کے اوپر جو ایسی بارش ہے جو بھون دے گی, روسٹ کر دے گی چہرے کو, کہ ایک ایک جو بارش کا ڈراپ ہے وہ یعنی اس چہرے کا کیا حال کرے گا, کہ ایک ایک ڈراپ سے کیا کیا آواز نکل رہی ہوگی. جب ایسا مولٹن میٹل یا پیپ, اتنی گرم پیپ وہ اس کے چہرے پہ گرے گی. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. یہ آسان چیز نہیں ہے کہ انسان کفر اختیار کرے, یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ بہت سخت انجام کی طرف انسان کو لے جاتی ہے, کہ یعنی موت سے بھی بدتر چیز. انسان موت پہ روتا ہے نا, کسی کی موت ہو جائے تو روتا ہے, غم کرتا ہے, ہائے مر گیا وہ. یہ تو موت سے بھی بدتر ہے, کسی کا مر جانا وہ بہتر ہے ایمان کے اوپر بجائے ایسی چیز کے اندر پڑ جانا. بئس شراب, کتنی بری ہے پینے کی چیز. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف چہرے پہ نہیں گرے گی, وہ اس کو پیئیں گے بھی. مسند احمد میں روایت ہے, کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کے اس میں آ پڑے گی. اور قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ پیپ پلائے جائیں گے, بمشکل ان کے حلق سے اترے گی. چہرے کے پاس آتے ہی کھال جل کے گر پڑے گی, پیتے ہی آنتیں کٹ جائیں گی. اور ان کے ہائے وائے اور شور و غل پہ یہ ہے جو ان کو پینے کو دیا جائے گا, یہ ہے جو پینے کو دیا جائے گا. سیاہ رنگ کا بدبودار, غلیظ, گندی اور سخت گرم چیز. یہاں پہ انسان گرمی میں گرم پانی, گرم پانی تو کیا ہم سادہ پانی نہیں پیتے, ہم کہتے ہیں ٹھنڈا لے کر آؤ. کوئی گرمی میں اگر وارم پانی دے دے تو ہم نکال کے باہر تھوک دیتے ہیں. اور دیکھو یہ کیا انجام ہے, اس انجام سے باخبر کرو, اپنی اولادوں کو ضرور باخبر کرو کہ دیکھو کفر کا انجام کیا ہے. مر جانا لیکن ایمان کو نہ چھوڑنا. یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے اوپر ہماری ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ جو آئے دن سپنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ایتھیسٹ ہو گئے, کوئی مرتد ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی آیتیں بتائی جائیں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ سمجھ لو سودا کر لیا ایک ایسے عذاب کا جو پھر کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور اس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے کہ ایمان کو بچا لو, ایمان کو بچا لو. اور ایمان نہ کہیں جانے پائے, ساری زندگی اس ایمان کو اتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر وہ یہ انجام کو پہنچے گا. ہاں پانی تو مل گیا, پینے کو تو مل گیا, مگر پانی نہیں ہے, پیپ ہے اور خون ہے اور ایسا تانبا ہے, اور بھاگ نہیں کہیں سکتے, اور بھون رہا ہے چہروں کو. وہی پینے کی چیز اور وہی چہروں پہ گر رہی ہے, اس کی بارش ہو رہی ہے. استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, دیکھو اگر تم نے کفر کیا تو انجام کیا ہوگا یہ یاد رکھنا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائے قرآن میں ڈرانے والی باتیں, ہاں یہ وہ, یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اس نے زندگی میں ہمیں بتا دیا, اس نے ہمیں یہاں بتا دیا کہ دیکھو یہ انجام ہے. اگر خدا نخواستہ یہاں پہ نہیں پتا چلتا کسی کو اور کوئی اپنا ایمان گوا دیتا ہے اور آخرت میں پتا چلے کہ یہ انجام تھا تو کیا ہو؟ یہ تو اس کی مہربانی نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کو وارن کر دیا اس نے, وہ کوئی آپ کو بتا دے کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے, اس طرف کو نہ جانا, تو آپ کیا کہیں گے؟ تو نے ہمیں ڈرا دیا. کتنی بیوقوفی کی بات ہے یہ. کوئی آپ کو, آپ تو اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں, اس نے ہمیں بچا لیا, ہم تو اس راستے پہ ہی جا رہے تھے. کوئی آپ کو کہہ دے آگے گڑا ہے, دیکھو اس راستے کے پر نہ جانا, اس میں تم گاڑی لے کر گئی تو آگے تو کھائی ہے, گاڑی سمیت گر جاؤ گی وہاں, کیا کہو گی؟ کیا آپ ڈراتی بہت ہے؟ قرآن ڈراتا بہت ہے. سات مرتفقہ, کتنا برا ہے یہ مقام,
کتنی بری آرام کا، یہ ایک طنز ہے ان کے اوپر کہ دیکھو اب یہ ہے تمہاری جگہ جہاں پہ، اب یہاں پہ قیام کرو، یہ تمہاری ریزیڈنس ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر دیکھو قرآن کیسا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ڈراوے نہیں دیتا، کچھ خبری بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس گروہ میں ہے، کون ان میں سے کس میں ہے، اس میں ہے یا اس میں ہے. ظاہر ہے خوشخبریاں سب کو تو نہیں مل سکتی، اس کو پھر خبری تو انہیں لوگوں کو ملے گی نا جو ایمان لا کے صالح عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور صالح عمل کون سا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، جس میں اخلاص ہو، وہ ہے صالح عمل. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کہتا ہے ڈراوے ہیں ڈراوے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دیکھے بھی تو صحیح کہ وہ کھڑا کس طرف ہے. تو جو لوگ ایمان لا کے صالح عمل کریں، پھر ان کے لیے ریوارڈ بھی ہے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ ان لا ندیو اجر من احسن عملا عملا، پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے اجر کو، جو اس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کی ضرور اس کو بھرپور اس کو اس کا ریوارڈ دیا جائے گا. اور عمل میں اخلاص لانا جو ہے نا، اس کے اوپر تو ساری زندگی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے یہاں تک تو کر ہی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنت کے مطابق ہو گیا کام، لیکن اخلاص یہ چونکہ اندر کی بات ہے نا، یہ نیت کی بات ہوتی ہے، اس کو لانا اور اس کے اوپر رہنا انسان کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرے. منہ سے تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر، وہ تب پتہ چلتا ہے جبکہ واقعی اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ بھی کر لیتا ہے کہ میری خاطر بھی تھا یا نہیں تھا، یا تو صرف لوگوں کے لیے تھا، یا اپنی واوا کے لیے تھا، یا اپنی پاپولیرٹی کے لیے تھا، یا کس چیز کے لیے تھا. اور نیتیں تو بدلتی رہتی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج ٹھیک بھی کر لیتے ہیں تو کل کو شیطان آ کے کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، وہاں پہ آ کے خراب ہو جاتی. جب صالح عمل لاؤ گے تو پھر ہے یہ کہ پھر آپ کا اجر سیکیور ہے، پھر فکرنے کی ضرورت نہیں. اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں کے نیچے. اور پھر ان کو کیا، دیکھو وہاں پہ بھی ان کی لائف کا بتایا گیا کیسی لائف ہوگی، اور یہاں کی لائف بھی بتائی گئی کہ کیا کیا لائف ہوگی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگنوں میں سے سونے کے، ویلبسون ثیابن، اور پہنیں گے لباس خضرن سبز رنگ کا. اچھا دیکھیں جنت کی جو خوبی بتائی گئی اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کی لباس اور وہاں کے جو زیورات ہیں ان کی بھی ایک جھلک بتائی گئی، گو کہ ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، وہاں کی کوئی بھی چیز یہاں کی چیزوں کے ساتھ تو میچ کچھ کوئی نہیں سکتا نا، لیکن تھوڑی سی ہمیں اس کی جھلک بتائی گئی کہ کیسے کنگن ہوں گے. وہ کنگن بھی ایسے ہوں گے جو سونے کے ہوں گے، اور کئی جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جڑاؤ ہوں گے، کئی جگہ چاندی کے بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے درجات ہوں جنت میں ویسے ہی ہوں، مگر یہاں پہ دنیا میں تو سونا حرام ہے، یہاں دنیا میں تو اگر مرد پہنے تو نہیں پہن سکتا، وہاں پہ جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنائے جائیں گے. اب کوئی یہ نہ کہے نہیں مردوں کو تو زیور سوٹ ہی نہیں کریں گے، کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا، تو وہ تو اچھے ہی نہیں لگیں گے، ایسی بات نہیں. دیکھیں جو چیزیں جنت کی بتائی جاتی ہیں نا، بعض دفعہ وہ ہمارے آج کے کلچر کے مطابق ویسے نہیں ہوتا، کیونکہ ٹرینڈ نہیں آج کل مردوں کے زیور پہننے کا، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے. اب یہ کیونکہ ہمارے ٹرینڈز، ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں یا جو زمانہ ہوتا ہے اس کے مطابق ٹرینڈز ہوتے ہیں، کوئی خاص چیز زینت کی بن جاتی ہے. آج مثلا گھڑی پہننا زینت کی چیز ہے مرد کے لیے، تو کسی اور زمانے میں کوئی اور چیز ہوتی ہے. جنت میں جو مرد پہنیں گے نا، وہ وہاں کی زینت ویسے ہی جچے گی وہاں پہ،
ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عجیب لگے یا بس یہ کیا یہ تو اس کوئی اسٹائل نہیں ہے. یہ اسٹائل تب بنے ہیں جس ہم زمانے میں رہ رہے ہیں. اب آج سے آپ مثلاً 100 سال پہلے کے آدمی کو دیکھ لیں تو آپ کو ہنسی آئے گی اور آپ کہیں گے یہ کیا اس نے پہنا ہوا ہے, یہ کیا عجیب بات ہے, یہ کیا عجیب کپڑے ہیں, عجیب چیز ہے. اور اس زمانے میں وہ بہت فیشنیبل تھا, وہ بڑا اسٹائل میں تھا. تو یہ ہر زمانے کے لحاظ سے یا ہر خطے کے لحاظ سے ہوتا ہے. اسی طرح جنت میں جب مرد زیور بھی پہنیں گے اور ایسے ریشمی کپڑے بھی پہنیں گے جو کہ ریشم بھی مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے, تو وہاں پہ کوئی اس کے اندر عجیب بات نہیں لگے گی بلکہ وہی خوبصورت لگے گا. تو ایک تو یہ کہ ایسے زیور ہوں گے جو حدیث میں آتا ہے اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت کنگن پہن کے, نا یہ جو کنگن ہے, ان کے ساتھ دنیا میں جھانک لے تو اس کنگن کی چمک اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی کو ختم کر دے گی. سبحان اللہ, سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی. وہ کنگن ایسے ہوں گے جن سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو سوچیں ان کی چمک کیا ہوگی. سبحان اللہ. اور جنتی عورتوں کو اتنے خوبصورت اور شفاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ ایک ایک وقت میں نا 70 جوڑے پہنے ہوں گی, تب بھی ہر جوڑے کے اندر سے دوسرا نظر آ رہا ہوگا اور پنڈلی کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا. اتنی کلیئر سکن اور اتنے فائن جوڑے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو جنتی عورت ہے اس کے سر کا دوپٹہ جو ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا. سبحان اللہ. اور وہاں پہ جنت کا لباس حالانکہ کبھی پرانا نہیں ہوگا, کبھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی جب چاہیں گے, جب خواہش ہوگی, ان کا لباس بدل جائے گا. سبحان اللہ. یہ وہاں کے لباس ہیں اور یہ وہاں کے زیور ہیں. یہ اچھا اگر کوئی کہے لو جی لباسوں اور زیوروں کی بات ہے تو یہ کیا بات ہے, تو صرف یہی چیزیں تھوڑی ہیں وہاں پہ. وہاں پہ تو اور بھی جو کہا گیا, جو خواہش کرو گے وہ مل جائے گا. جو خواہش کرو گے, جو جس کی خواہش ہوگی, جس طرح کی خواہش ہوگی, جیسا کوئی چاہے گا ویسی ہاں سب چیز مل جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں دنیا میں بھی, یہاں پہ ایک یحلون کا لفظ ہے نا, اس کو ذرا نوٹ کریں, وہ پہنائے جائیں گے. دنیا میں بھی جو جیولری وغیرہ ہوتی ہے, یہ کچھ دیکھا آپ نے دلہنوں کو سجانے سنوارنے کے لیے پارلر ہوتے ہیں, وہاں پہ جیولری بھی پہناتے ہیں وہ ان کو, اور وہ کوئی یعنی کوئی اور پہنا رہا ہوتا ہے. یہ بھی بڑے ایک آنر کی بات ہے کہ کسی کو پہنائی جائے, اتنی عزت دی جائے. وہ پھر اس کے بال بناتے ہیں, اس کو سنوارتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں. تو جنتیوں کے بھی دیکھو سبحان اللہ, ان کو سجانے کا بھی انتظام ہے کہ وہاں پہ ان کو سجانے کے لیے کوئی اور ہیں جو ان کو یہ زیور پہنا رہے ہیں. ہاں کپڑے خود پہنیں گے, دیکھیں یلبسونا ان کا اس میں نہیں ہے مجھول کا سیگا کہ وہ پہنائے جائیں گے, وہ خود پہنیں گے, لیکن جو زیور ہیں وہ سجانے کے لیے کوئی اور ہیں جو ان کے یعنی کوئی بیوٹیشنز ہیں جو وہاں پہ ان کو تیار کر رہی ہیں, عورتوں کو دلہن کی طرح تیار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے دلہن نہیں پہنتی خود اپنی جیولری اور میک اپ خود نہیں کرتی, اسی طرح وہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے. اللہم اجعلنا منہم. تو اور کپڑے کیسے ہیں, من سندس باریک ریشم بھی ہے, وہ استبرق اور موٹا ریشم بھی. اور کیسے بیٹھے ہوں گے دیکھو, متقینا فیہا علی الارائک, تیار تور ہو کے پوری طرح ویل ڈریسڈ ہیں اور میک اپ اور جیولری اور سب ہو کے. اب اس کے بعد تو ہم تھکی اتنا جاتے ہیں کہ اب وہ جوڑا سنبھالیں کہ میک اپ سنبھالیں کہ وہ زیور سنبھالیں, لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی تھکاوٹ ہی نہیں. اس کے بعد تکیے لگے ہوئے ہیں, تکیوں پہ ریلیکس کریں. ایک ہوتا ہے ایسے الرٹ ہو کے بیٹھنا, ایک ہوتا ہے ریلیکس ہو کے بیٹھنا. ریلیکس متقین سے پتہ چلتا ہے ریلیکسیشن ہے, اور ریلیکسیشن جو ہوتی ہے یہی بتا رہی ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے, مزے ہیں. آپ ایسے کب بیٹھتے ہیں یا مزے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. اور اس دنیا میں تو انسان انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم بھی آئے جب ہم آرام سے ہم بیٹھیں, کام ہی نہیں ختم ہوتے. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے, آرائک پہ بیٹھے ہوں گے. وہ بھی بتا دیا گیا کہ تخت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی
سیج سجائی جاتی ہے نا دلہن وغیرہ کے لیے, جس کے اوپر چھت ہوتی ہے جیسے کینوپی اور پھول لگے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی ایسے تخت ہیں, اونچی جگہیں ہیں جہاں پہ یعنی ان کی جو سیٹنگ ہے نا اس کو بھی بتایا گیا کہ ایسے کوشنز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ایسی ان کی سیٹنگ ہوگی کہ تختوں پہ, تختوں پہ کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ. اور اگر آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہو تو دنیا میں مردوں کو کہاں زیور پہنے ہوئے آپ نے دیکھا ہو؟ شاید کسی ڈرامے میں یا اس میں جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ دکھائے جاتے ہوں وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ پہنے ہوئے, تو وہاں پہ بادشاہوں کی طرح ٹریٹمنٹ ہوگی, عورتوں کی ملکاؤں کی طرح ٹریٹمنٹ ہوگی, ہر ایک کی اپنی ایک سلطنت ہوگی, اپنا ایک ملک ہوگا ہر ایک کا. نہ دنیا میں تو رہ کے ہم ایک گھر نہیں بنا سکتے, تو وہاں پہ اپنا اپنا ملک ہوگا پورا پورا, ایک بڑی بہت بڑی اپنی ایک سلطنت سمجھتے ہیں نا, حکومت ہوگی. نعمت ثواب کتنا اچھا بدلہ, وہ حسنت مرتفقہ, اور کتنا اچھا ہے یہ قیام کا مقام, کتنی اچھی جگہ ہے. دیکھو دونوں کا آپ کمپیریزن دیکھ لو, ایک وہ بھی قیام کی جگہ تھی, وہ ساتھ مرتفقہ تھا, اور یہ حسنت مرتفقہ, ایک جھلک صرف دیکھ لو اس جگہ کی اور پھر تم خود ہی اندازہ کر لو کہ یہ جگہ کیسی ہے اور وہ جگہ کیسی ہے. اور یہ تو ابھی ساری نعمتوں کا ذکر آیا بھی نہیں, یہ تو ابھی صرف ان کے تختوں کا اور ان کے زیور اور کپڑوں کا آیا, اور جو بے شمار نعمتیں ہیں جن کا نہ کسی آنکھ نے نہ کسی آنکھ نے کبھی جن کو دیکھا, نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پہ خیال گزرا, ایسی ایسی نعمتیں ہیں. لیکن اس کو پانے کے لیے ایک قیمت ہے جو ادا کرنی ہے, کہ یہ مفت نہیں ہے, یہ دیکھیں ایک ڈالر کی چیز مفت نہیں ملتی, اللہ کی جنت مفت ہے کوئی؟ اس کے لیے کیا چاہیے, قیمت کیا ہے, قیمت بھی بتا دی گئی یہاں پہ, آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان لے کر جانا اور صالح عمل لے کر جانا, تب یہ ملے گا اللہ کی رحمت سے. آگے اب یہاں تک یہ خطبہ مکمل ہوتا ہے, آگے باغ والوں کا قصہ ہے. آپ پہلے تلاوت سنیں پھر یہاں تک, پھر انشاءاللہ باغ والوں کا قصہ کرتے ہیں.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا